السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حج آیت نمبر 39. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ آیت دراصل وہ اجازت ہے جس میں مسلمانوں کو اس بات کا اذن اجازت دی گئی کہ اب وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں مدافعت میں، یعنی اگر اب ان پر کوئی ظلم کرے یا ان کو کوئی تکلیف دے ستائے تو ان کو حق ہے کہ وہ بدلہ لیں. کیونکہ جب مکہ میں مسلمان تھے اور اس وقت کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، تو کچھ نوجوانوں نے اس بات کی اجازت چاہی تھی کہ ہم کو اجازت دیجیے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں، لیکن اس وقت ان کو منع کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر اس کی اجازت دی گئی، اور تقریباً یہ والی آیت کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ 1 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ اب مدینہ میں ایک چھوٹی سی مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست میسر آ چکی تھی. وہاں پر وہ کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کیونکہ کسی کا ان کے اوپر اب غلبہ نہیں تھا. اور یہ مدینہ دراصل ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے جائے پناہ تھی، اور یہ چھوٹے سے قصبے، یعنی چھوٹا سا جو قصبہ تھا مدینہ کا، وہاں پر جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہو گیا، اور یہاں پر سارے لوگ مل کر امن اور آشتی سے رہنے لگے. اب اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا یا کوئی کوشش کرتا کہ یہاں پر مسلمانوں کو تکلیف دے، لہٰذا اس بات کی اجازت دی گئی کہ تم اپنی مدافعت میں جنگ کر سکتے ہو. بعد میں مزید اس کی اور اجازت کو بڑھا دیا گیا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. پھر سورہ توبہ میں مزید اس کو آگے بڑھایا گیا، اور اس طرح سے ہم کو کئی جگہ یہ آیات ملیں گی جہاں پر اس بات کی پرمیشن دی گئی کہ اب تم بھی جنگ کر سکتے ہو. پہلے جو ہاتھ روکنے کی بات کی گئی تھی، اب وہ اجازت اٹھا لی گئی اور اب مسلمان بھی جنگ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہاں پر بتا دی گئی. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ریزن بتایا گیا، یہ وجہ بتائی گئی کہ کیوں اجازت دی گئی ہے، تو اس کی وجوہات بتا دی گئی ہیں. پہلا حکم تو یہ 1 ہجری میں نازل ہوا تھا، اس کے بعد جنگ بدر سے کچھ پہلے یا شعبان میں 2 ہجری میں اور بھی مزید آیتیں نازل ہوئیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب تک ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا رہے، ہٹاتا نہ رہے، تو زمین تو فساد سے بھر جائے گی. تو فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام قائم کر رکھا ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ڈیفیٹ کرواتا رہے. اور یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، صرف اس بنا پر کفار مکہ نے یا قریش نے، سرداران قریش نے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں کیونکہ وہ ایک اللہ کی بندگی کر رہے تھے. اور آپ خود دیکھیں نا کہ اگر آپ سیرت کے واقعات پڑھیں کہ ظلم کی انتہا کتنی تھی، کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ابو سلمہ اور ام سلمہ، تو راستے میں ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا اور ام سلمہ کے گھر والے کہنے لگے کہ تم کہیں جاتے ہو تو جاؤ ہماری لڑکی کو چھوڑ دو۔ جب ام سلمہ کو روک لیا گیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا تم اپنی لڑکی کو لے جاؤ، یہ جو بچہ ہے اسی گود میں چکی ہے، ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک سال تک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچے اور شوہر کے لیے روتی رہی، نہ ان کو بچہ واپس دیا گیا اور نہ ہی شوہر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد کسی کو رحم آیا، بچہ ان کو دے دیا گیا، تو وہ اکیلی تنہا اس وقت کے ماحول میں کہ جبکہ بڑے بڑے قافلے بھی تنہا سفر کرنے سے گھبراتے تھے، وہ اکیلی تنے تنہا ہجرت کے لیے نکل پڑی۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کا کیا ماحول تھا، کس طرح سے ظلم سے کیا جا رہا تھا مسلمانوں پر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا اور پہلے پہلے دوسرے صحابی نکل پڑے، عیاش بن ربیعہ ان کا نام بتایا جاتا ہے، یہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور وہاں پر جا کر بات بنائی کہ تمہاری ماں نے نظر مان لی ہے، یا قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی دھوپ سے سائے میں نہ جاؤں گی اور نہ سر میں کنگھی کروں گی، تم بس چل کر ان کو اپنی صورت دکھا دو۔ اور بےچارے وہ صحابی اس کی باتوں میں آ گئے ابو جہل کی اور چل پڑے، اور آدھے راستے کے بعد جا کر ان لوگوں نے ان کو قید کر لیا اور رسیوں سے جکڑ لیا اور مکہ جا کر کہنے لگے کہ دیکھو اے مکہ والو، اپنے نوجوانوں کو جو کہ یہاں سے بھاگ نکلے ہیں اسی طرح سے لے آؤ جیسے کہ ہم نے یہ بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ظلم و ستم کی انتہا اور مذاق کس طرح سے اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مکہ والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ظلم و ستم کی، اور اس کی بنا پر صحابہ کرام پھر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دفع کرنے کا معاملہ نہ کرتا تو یہ تو سارے جو عبادت خانے ہیں وہ تو مسمار کر ڈالے جاتے۔ اور سوامی کا لفظ آیا ہے، بیاون اور سلوات کا لفظ آیا ہے۔ سوما اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر راہب یا سنیاسی قسم کے لوگ جو تارک الدنیا فقیر ہوتے ہیں وہ رہتے ہوں۔ اور سواد میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم جیسے اردو میں خانقاہیں یا سومے کہا جاتا ہے جن کو، راہبوں کی عبادت گاہیں۔ اور بیا کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صلوات سے مراد یہودیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے انتظام نہ کرتا تو کچھ ظالم لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کسی کی بھی دراصل عبادت کرنے دینے ہی نہیں چاہتے ہیں، یعنی جو بھی مذہبی قسم کے لوگ ہیں، عبادت گزار قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بعض ظالم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے دفع کرواتا رہتا ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو پھر تو کہیں پر عبادت ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، کہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہ لیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت بڑا فضل، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ایک ہی قوم یا ایک ہی گروہ کو ہمیشہ حکومت نہیں سونپ دی، اسی کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور نہیں دے دی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی تکبر کی کیا انتہا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ انتظامات نظام بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں۔ اور یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ ہی میں، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بات جو کہی گئی ہے کہ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں مدد کرنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تمام انبیاء اکرام کی تاریخ پتہ چلتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری سونپی اور وہ اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھے، تو ایسا ہو نہیں سکا کہ مخالفت کا طوفان نہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اور ہر دفعہ جب بھی مخالفت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مدد کس کی فرماتا ہے؟ اپنے رسولوں کی، رسولوں کے پیروکاروں کی۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے چند نوجوان تھے اور جب یہ دین کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور بظاہر ایسے کوئی حالت نہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو، چند مٹھی بھر نوجوانوں کو بھلا کوئی کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ یہ سب لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے۔ انتہا کا ظلم و ستم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے لیکن کوئی دعوت کا اثر اتنا کارگر نہیں ہوا، نمایاں نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب ایسی صورت میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، کیونکہ وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے، قوی عزیز کا لفظ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور دین کے کام میں، دین کے فروغ میں جو بھی انسان سعی اور جدوجہد کریں گے، دراصل یہ لوگ اللہ کے مددگار ہیں۔ کیسے ہو نہیں سکتا، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں کام کیسے ہوگا، یہ چیز کیسے ہوگی، وہ کام کیسے ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی کا؟ نہیں، وہ تو قوی ہے، قوت والا ہے، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ تو بادشاہ ہے، حقیقی ہے، وہ تو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک حکم کے ذریعے سے پورے لوگوں کو فرمانبردار کر سکتا ہے، چاہے تو اپنے نیک بندوں کو غلبہ عطا کر سکتا ہے اپنے ایک حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ فی سبیل اللہ کون میرے دین کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے۔ اور واقعی میں یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لے۔ اور یہ جو بھی کام ہے، دراصل یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ پیغمبر جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، وہ تو علم ہوتا ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے رہا ہے، اس کے دین کے غلبے کا کام، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہنے کا، یا اس آیت کا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مٹھی بھر جماعت جس کو وہ لوگ حقارت سے دیکھ رہے تھے، جس کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی، جنگ بدر میں وہی مٹھی بھر جماعت نے 313 لوگوں نے 1000 کے گروہ کو شکست دی۔ تو کس نے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹی پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکے تھے، تم لوگ قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ ہماری طرف سے فرشتے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے سپورٹ کرتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان ڈرتا ہے کہ اچھا میں کیوں اس راہ میں نکلوں، الٹا میری زندگی پریشانی کا شکار ہو جائے گی اور مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آج کل تو واقعی میں بہت خطرہ ہے، یعنی آج دین کا کام کرنا ایسے ہو گیا ہے جیسے گویا کہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر۔ خاندان والوں کی طرف سے مخالفت الگ ہوتی ہے اور جو دنیا کے لوگ ہیں ان کی طرف سے مخالفت الگ ہوتی ہے، اب انسان کیا کرے؟ اور جاب کی الگ پریشانی ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں، یہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو کبھی بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے اوپر کوئی الزامات نہ لگا دیے جائیں، حکومت کی نظروں میں نہ آپ آ جائیں، یہ سارے خطرات ہیں۔ لیکن کیا ان خطرات کی وجہ سے ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں؟ اور اگر ہم میں کا ہر کوئی یہ سوچے کہ اچھا میں کیوں کروں، فلاں کیوں نہ کر لے، تو آپ بتائیے کہ پھر کون اٹھے گا، کون کرے گا؟ ہر کوئی ایک بہانہ بنا دے، یا ہر کوئی اس سے روگردانی کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہے کہ میں کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈالوں، یا میں کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالوں، بس میں اچھا اور میری زندگی بھلی جس طرح سے میں گزار رہا ہوں اس کو۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ تو ضروری ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، تو کیوں نہ ہم اس جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں، یعنی اس گروہ میں ہم شامل ہوں جو حق پر ہے، جو سیدھی راہ پر ہے، جو اللہ کے دین کی داعی بھی ہے اور دین کو فروغ دینے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ہم کیوں نہ اس کا ساتھ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندے ہیں جو اس کی راہ میں آگے نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک لوگوں کی صفت بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ زمین پر اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جو اللہ کی مددگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اس کی نصرت کے مستحق ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے دے یا فرمان روائی ان کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کا ذاتی کردار کیسے ہوتا ہے؟ وہ نافرمان نہیں ہوتے، وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، وہ زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے بلکہ وہ اللہ کی بڑائی چاہتے ہیں. سب سے پہلا کام ہی ان کا یہ ہوگا کہ نماز قائم کرنا. تو حکمراں کی، مسلم حکمراں کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ اقام الصلاح یعنی نماز قائم کروائے. اور یقین جانیے کہ صرف ایک نماز قائم کرنے کی وجہ سے اتنی بھلائیاں پھیل سکتی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی چھوٹی سی ایک مثال آج سعودی عرب میں ہے کہ الحمدللہ صرف اقام الصلاح پر جو پابندی کی جاتی ہے یا اس کو جو قائم کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف اگر حکومت کی طرف سے اتنا بھی انتظام ہو جائے کہ نماز قائم کروائی جائے. اور نماز قائم کرنے میں کیا آتا ہے کہ سب سے بہتر جو طریقہ کیا گیا ہے یہاں پر سعودی عرب میں کہ اذان ہوتے سے دکانیں بند، خرید و فروخت بالکل بند. اب ایک انسان کس میں مشغول رہتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کی مشغولیت کس میں ہوتی ہے؟ شاپنگ کرنے والے شاپنگ کرتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. بیچنے والے بیچتے ہیں اور خریدنے والے خریدتے ہیں. جب بیچنا ہی بند ہو جائے تو خریدنے والے کیا خریدیں گے بھلا بتائیں آپ؟ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ نماز، کیونکہ نماز انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے، یعنی ایک نماز کی وجہ سے اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم اس کو گننے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو کبھی اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے ہم کہ کتنے فائدے ہیں نماز کے. تو سب سے پہلے خصوصیت یہ بتائی گئی کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے. تو یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. جو بھی اللہ سے ڈرنے والا حکمراں ہوگا، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، سب سے پہلے وہ یہ کام کروائے گا کہ وہ نماز کو قائم کروائے، نماز کی تاکید کروائے. ایسے سینٹرز ہوں، ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو نماز کی تاکید کرنے والے ہوں. تو اقامت الصلاۃ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور اسی کے فائدے بہت سارے ہیں، بہت سارے. سب سے بڑی بات تو آپ دیکھیں کہ جب انسان نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب وہ پانچوں وقت اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس کو اپنی بندگی کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی آزاد نہیں ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے. جب وہ سجدے میں اپنا ماتھا زمین پر ٹکاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری تو حالت ایک غلام کی جیسی ہے، میں کیسے اپنی منمانی زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے تو ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنا ہے. پھر وہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے، باوضو. جب وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو باوضو رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے وضو کی حالت میں تو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی نافرمان کوئی شخص ہو. تو سب سے پہلی کوالٹی ہی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرواتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں. دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی ہے وآتوا الزکاۃ، زکات دیں گے. نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے. تو زکات کب دے گا انسان؟ جب بڑے پیمانے پر، اونچے لیول پر، جب اس کا ایک انتظام، ایک نظام قائم ہوگا، حکومت کی طرف سے خود اس کی ترغیب دی جائے گی. اور پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اس پر جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ تم یہ کام کرتے رہو گے، اور اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دیکھیں نا بارش کے لیے کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، روزانہ ہر جگہ ہر مسجد میں بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام میدان میں نکلتے، دعا کرتے بارش کے لیے، اور وہ پلٹتے بھی نہیں تھے کہ میدان میں ابھی رہتے تھے وہیں بارش شروع ہو جاتی تھی. تو کیوں ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اتنی بر وقت؟ کیونکہ ان کا ایمان ویسا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور آج سارے کام نافرمانیوں والے ہو رہے ہیں، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور سب سے بڑھ کر ہماری جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، آج ہم نے وہ چھوڑ دی ہے. کتنی بارہ ہمیں تاکید کی گئی قرآن میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، تمہیں نکالا گیا، تمہیں خاص پیدا کیا گیا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتے کہ جو برائی سے روکنے والے ہیں اور بھلائی کا حکم دینے والے بنے. آج میجورٹی کس کی نظر آتی ہے؟ سمجھے بس آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہم میں سے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ ہر مسلمان یہ کام کرتا، لیکن مسلمان خود برائیوں میں ملوث ہیں، تو جو اصل ذمہ داری ہے پھر وہ کیسے ادا ہوگی؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر سارے انجام تو اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، انجام کار اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس سے ہم کو اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں پتہ چلتی ہیں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے کیا خد و خال ہوں گے۔ حکومت چلانے والوں کے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی ریاست کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ خوب پیسہ آئے، ملک میں خوب اس کی کرنسی کے ریٹ بڑھ جائیں، یا بہت زیادہ ملک زمینی حصے مسلمان حکومت کے انڈر میں آ جائیں، نہیں۔ اصل مسلمان حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کروائے، لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، تاکہ امن و امان بحال رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف پولیس سے امن و امان بحال نہیں ہو سکتا، آپ کتنی بھی قسم کے قانون بنا لیں، کتنی بھی آپ دفتر کھول لیں، محکمے کھول لیں، اس میں کتنی بھی بڑی آپ ایس آر پی یا کیا کیا نام ہے الگ الگ، کتنے بھی بڑے بڑے محکمے آپ کھول لیں، اس سے برائیاں رک نہیں سکتی، بلکہ اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہی کرپشن ہے ہر جگہ، ہر دفتر میں، ہر محکمے میں۔ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے تو وہ مجرم جرم کرنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ کہتے کہ اچھا پیسہ کھلوا دیں گے، یا پیسہ کھلا دیں گے، یا پیسہ دے دیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ہر طرف کرپشن، تو یہ قانون سے نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں تربیت کرنا ہوگی، اس نہج پر، اس پہلو پر ہم کو سوچنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک معاشرہ، ایک صحیح بیدار اور ایک روح والا معاشرہ جو اللہ کے رسول نے تعمیر کیا تھا، جس کی بنیاد ڈالی تھی، اور خلفائے راشدین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی داغ بیل آپ ڈال کر گئے جس معاشرے کی، اسی طرز پر آج کا معاشرہ ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک اندر سے روح پیدا ہو، کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، کہ کسی کو کوئی کتنا بھی بہکائے کہ اچھا یہ لو رشوت، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم ہمارا ایک کیس ایسے ہی بس کر دو، اس کو ہمارے حق میں کر دو، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو سامنے، کہ آپ اس کو پیسوں سے نہیں خرید سکتے، اس کا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ آپ کے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب تربیت اس لیول پر کی ہوگی، جب ماحول ویسا بنے گا، ہر طرف جب نیکی ہوگی، تبھی تو وہ ایمان انسان کے اندر پیدا ہو سکے گا، جو اس کو گناہوں سے بچائے گا، کرپشن سے بچائے گا۔ تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ برے کاموں کی روک تھام کی جائے اور اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور اس غرض کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جائے۔ تیسرا یہ کہ ملک سے ظلم کو ختم کیا جائے اور عدل اور انصاف قائم کیا جائے، اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو بھی باطل قوتیں بیچ میں آتی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اسی کا نام دیکھا جائے تو جہاد ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح، ایک اللہ پر ایمان۔ جب اس طرز کا معاشرہ قائم ہوگا تو ہر طرف امن ہی امن ہوگا، جس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں یا جس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے خلفائے راشدین کے دور میں۔ ان لوگوں کو اتنا ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان سے چوری چھپے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم سے فلاں فلاں غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم پر حد جاری کیجیے۔ کس لیول کا ایمان ہوگا آپ بتائیے، کس لیول کا؟ آج ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں نا، اور اللہ کو تو علم ہے اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک جگہ سے کرنے سے نہیں ہوگا، اس کو ہر لیول پر، ہر پیمانے پر، ہر فیلڈ میں ہم کو کرنا ہوگا، اور سب مل کر جب تک جدوجہد نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہو سکتا، ہم کو سب کو مل کر کرنا ہے۔ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ دین کا غلبہ، دین کے لیے کوشش صرف دینداروں کا کام ہے، یہ عالموں کا کام ہے؟ نہیں، عام لوگوں کو بھی مل کر اور خاص لوگوں کو بھی مل کر، سب کو مل کر ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ویسا پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور کہیں ہو نہ ہو، کم از کم ہم اپنے گھر میں تو ایک اسلامی ریاست قائم کر سکتے ہیں نا، ایک ایسی جگہ جہاں انسان اپنے من پسند طریقوں سے دین کو نافذ کر سکتا ہے، وہ فی الحال اس کا اپنا گھر ہے، جہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو، جہاں پر اللہ کی فرمانبرداری کی جاتی ہو، اللہ کے احکام فالو کیے جاتے ہوں، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جاتا ہو، اتباع کی جاتی ہو اس کی۔ تو بہرحال مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں سے آتا ہے کہ وہ نیکیوں کو فروغ دے اور برائیوں کی روک تھام کرے۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. فَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبَئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. کتنی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے دل کے اندھے پن سے. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، انہیں کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ کتنی بستیاں ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، جو قومیں پہلے جھٹلا چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا، تم ذرا چلو پھرو تو صحیح اور دیکھو تو صحیح. انہیں جو پہلے نبی آئے، ایسے نہیں ہوا کہ جو بھی نبی آئے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا ہو، نہیں، ہر نبی کو اسی طرح سے ستایا گیا، تکلیف دی گئی. تو پہلے جو نبی آئے ان کی قوموں نے بھی ان کو اسی طرح سے ستایا، جس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، اصحاب مدین ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً نہیں پکڑا، کیونکہ کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا جس عذاب کی تم ہم کو دھمکی دے رہے تھے وہ تو آیا نہیں، اور مسلمانوں کو خود وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو قوموں نے تکذیب کی پہلے ان کو بھی فوراً نہیں پکڑا گیا، بلکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مہلت دی، وقت دیا گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا وقت آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے وہ انصاف کر دیا ان کے نزدیک. اسی طرح سے کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا ہے یا دیر لگ رہی ہے تو یہ خالی خلی دھمکیاں نہیں ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ غور و فکر کے لیے مہلت دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عین قاعدے کے مطابق ہے، اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خود انہی کا انجام برا ہو کر رہنے والا ہے، اور ویسے ہی انجام ہوگا ان کا جو ان سے پہلے کی قوموں کا ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مہلت جو ملی ہے اس کو چیلنج نہ کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا تو پھر ان کی حالت ایسی کر دی جائے گی کہ ان پر کوئی رونے والا اور افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھ لو کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جو اپنے چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. بیرین کا لفظ آیا ہے، کنویں کو کہتے ہیں، یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بے حمزہ را اس کا روٹ ورڈ ہے، بہت بڑا کنواں جس میں پانی کی کافی مقدار ہو. اور معطلتن بیکار، عین تو لام، کسی مزدور کا بیکار ہونا یا کسی عورت کا زیور سے خالی ہونا یا کسی کو بیکار چھوڑ دینا. ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو معطل کر دیا گیا، یعنی جاب سے ہٹا دیا گیا، یعنی وہ بیکار ہیں. تو بہرحال عرب میں یہ جملہ مشہور تھا، اور یہ دراصل ایسی بستیوں کے لیے بولا جاتا تھا کہ جو بستیاں اجڑی پڑی ہیں، یعنی کسی قبیلے کی بستی کا نام اگر لینا ہو تو وہ کہتے تھے ماعن بنی فلان، یعنی فلاں قبیلے کا کنواں. اور اگر کسی عرب کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ کنویں بیکار پڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یا اس کے ذہن میں پہلا مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں. تو اس لیے بتایا گیا کہ کتنی ہی بستیاں اجڑی پڑی ہیں، تم دیکھ لو، یعنی کنویں خالی ہیں، معطل ہیں، یعنی کنویں ہو کر بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو بستیاں ہیں وہ خود اجڑی پڑی ہیں، کوئی وہاں پر رہنے بسنے والا نہیں ہے، تو کنویں کا کیا فائدہ پھر؟ تو ذرا تم زمین میں چل کر پھر کر دیکھ لو. اور پھر یہ والی جو آیت، یہ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بحث ہم نہیں چھڑیں گے کہ اچھا دل سوچنے والا ہوتا ہے یا دماغ سوچنے والا ہوتا ہے، پہلے انسان کے ذہن میں کہاں جاتا ہے، آرڈر کہاں سے لیتا ہے دل، یا دل آرڈر دیتا ہے اور تب دماغ اس کو فالو کرتا ہے، وہ بحث میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے. قرآن کو سائنس سے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ قرآن تو ہمیں دراصل سیدھی سچی بات بتاتا ہے جو نارملی انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز کس کو آرڈر دیتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا جو منبع ہے وہ دل ہے. اگر دل ہی زندہ نہ ہو اور دل ہی اگر بیکار ہو جائے یا دل ہی کام نہ کرنے لگے تو پھر دماغ کا ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جیسے وہ آتا ہے نا، تو یہاں پر دراصل انسان کے ذہن کی وہ تصویر کھینچی گئی ہے یا اس کے قلب کی کہ کیسی غفلت میں پڑ جاتا ہے انسان، اس کا دل بھی اس کا دماغ بھی، اور اسی کی تصویر یہاں پر کھینچی گئی ہے کہ اگر انسان کو فہم اور بصیرت نہ رہے یا ساری دلیلیں اس کے آگے بے سود ہو جائیں تو کیا وہ آنکھوں کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ زمین میں انہوں نے سیر و گردش نہیں کی، کہ دنیا میں جو انقلابات آئے، جو حوادثات ہوئے، اس کے نتیجے ان لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں کہ سن نہیں سکتے، اور عقلیں ماری گئیں کہ سمجھ کام نہیں دیتی؟ اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، کہ اصل یہ ہے کہ جب کسی اندھے پن کا وقت آتا ہے تو آنکھوں کی بصارت نہیں جاتی بلکہ دل کی بصیرت جاتی رہتی ہے، اور اسی کی بصیرت سے ساری بصارت ہے. جیسے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو واقعی میں ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو غور و فکر کا منبع دماغ ہے یہ دل. اس بات پر ہم کو بحث کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ساری اگر جو آج ہم باتیں سوچتے ہیں تو یہ کہاں سے نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر، سوچ کو دل سے متعلق کیا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو سارے جو ہمارے جذبات ہیں، محبت ہے، ہمدردی ہے، رحم ہے، اخوت ہے، یا نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، سب کا جو منبع ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ دل ہی ہوتا ہے نا. جبکہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ساری چیزیں دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن زبان جو ہماری کہتی ہے وہ دراصل دل ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کہ دل ہی پہلے آرڈر کرتا ہے، یا دل ہی پہلے دل میں ہی خیال آتا ہے، تب کہیں جا کر وہ دماغ کو آرڈر کرتا ہے. تو کوئی بھی چیز اگر ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا، لہٰذا دل ہی کی طرف ہم اس کو موڑتے ہیں. تمام فکر، سوچ، سب دل کے خیالات اور جذبات کے تابع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا انسان اپنے بارے میں خود کتنی بھی ریسرچ کر لے اور کتنی بھی ترقی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو یہاں پر سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان سوچے، غور کرے، سمجھے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے بصیرت اس کو کام میں لائے، کہ پہلی بستیاں کس طرح سے تباہ ہوئیں اور کیوں تباہ ہوئیں اور آج ان کا کیا حال ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. یعنی انسانی تاریخ میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یا جو بھی عذاب آتے ہیں یا رحمتیں آتی ہیں، تو وہ تمہارے اس دنیا کی گھڑی کے حساب سے یا دنیا کے کیلنڈر کے حساب سے نہیں آتے، بلکہ جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس کے اچھے اور برے نتائج کا ظاہر ہونا اللہ کے اختیار میں ہے. کبھی جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں نتائج، کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایک انسان کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی بھر اس کو اس برے کام کا کوئی انجام نہ دیکھنا پڑے دنیا میں، لیکن ہم سب جانتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں ضرور اس سے باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیج دیتا، کیونکہ یہاں پر وہ عذاب کی جلدی کر رہے تھے نا کہ جلدی لے آؤ عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر تم سے کہا گیا ہے کہ جو نہیں مانیں گے ان پر عذاب آئے گا، تو آئے گا ضرور، لیکن کس صورت میں آئے گا اور کیسے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور پھر کہا گیا کہ کتنی ہی جو بستیاں تھیں تم دیکھ لو جو ظالم تھیں، ان کو مہلت دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا. تو بار بار یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا یہ پڑھ کر ہمیں تھوڑا سا ڈر اور خوف نہیں آ رہا ہے؟ یا ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ کیوں ایسی دھمکیاں دی گئیں؟ اور یہ جو بار بار مہلت کی بات کی جا رہی ہے، انسان سوچے تو صحیح، ذرا غور تو کرے آج ہم کو بھی جتنی زندگی ملی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی میں پڑا رہتا ہے کہ اچھا میں برے کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میرا تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، کچھ لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس قدر لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی ان کی کوئی خواہش اگر رک جاتی ہے تو لوگوں کو اتنے عجیب قسم کے طعنے، عجیب قسم کی بد دعائیں دیتے ہیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ہی مظلوم ہیں، ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی اچھے ہیں اور سامنے والا خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سارا ہمارا اعمال ریکارڈ ہو رہا ہے، کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ اگر مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جائے، کہ ہو سکتا ہے تعالیٰ نے معافی مانگنے کے لیے ہم کو مہلت دی ہو تاکہ ہم سدھر جائیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ تو یہ جو ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے سنبھلنے کا موقع ہوتی ہے کہ انسان سنبھل جائے اور ہوش کے ناخن لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ جلدی لے آؤ عذاب، تو کہا جا رہا ہے کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، میں تو صرف جس کام پر مامور کیا گیا ہوں وہ صرف ڈرا دینا ہے یا خوشخبری دینا ہے کہ جو برے کام کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے مجھے وہ بتانا ہے، اور جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ مجھے بتانا ہے، بس میری اتنی ذمہ داری ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ تو مغفرت سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی خطائیں چھوٹی موٹی ہو جائیں گی، جو کمزوریاں ہوں گی، جو لغزشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا مومنوں سے۔ اور رزق کریم کے دو مطلب کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ عمدہ رزق دیا جائے گا، اور دوسرے کہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں پر سرو کیا جائے گا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں تو جنتیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ پہلی بات تو سلامتی کی صدائیں ہوں گی ان کے لیے بلند، ان کو تکلیف، کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ سارے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جو مومنین اور صالحین ہوں گے ان کا معاملہ ایسے ہوگا کہ گویا بس صرف ایک اذان سے اقامت تک کا وقفہ۔ دوسری بات، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں جنت میں ان کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کرے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی واللہ علیم حکیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ علیم ہے اور حکیم۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہمارے لیے آسانی بھی ہے کہ تمنا کا جو لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی تو وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کی خواہش یا آرزو کرنا، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے تلاوت کا، کہ کسی چیز کو پڑھنا۔ اگر اس کو ہم پہلے معنی میں لیں کہ تمنا یعنی خواہش یا آرزو کرنا، تو شیطان نے اس کی آرزو پوری ہونے میں رخنے ڈالے اور رکاوٹیں پیدا کی۔ یعنی ایسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی دین کی دعوت لے کر آئے اور شیطان اس کی اس خواہش میں رخنے ڈالے، کہ نبی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے بھلا آپ بتائیں، ایک نبی کا مشن کیا ہوتا ہے، خواہش کیا ہوتی ہے۔ تو تمنا کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ آرزو یا خواہش کے ہیں، تو ایک نبی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ جس مشن کو لے کر ان کو بھیجا گیا ہے یا جس کام کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ تو اس سے پہلے کے نبیوں کی بھی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں اور دین غالب ہو جائے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن یہی تھا کہ یہ دین غالب آ جائے اور پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اس کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اس کام کے پورا ہونے سے روکتا ہے، لوگوں کے اندر اعتراضات پیدا کرتا ہے۔ تو نبی کا جو مشن فروغ پائے یہ نبی کی خواہش ہوتی ہے، تو شیطان دراصل اس میں شبہات پیدا کرتا ہے اور اعتراضات لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اس پر اعتراضات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کو، ان شبہات کو دور کر دیتا ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یا جو الجھنیں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس معنوں میں لے کے جب نبی کا مشن ہے کہ وہ اس کلام کو پڑھ کر سنائے، اس کی تلاوت کریں، تو تلاوت کے معنوں میں اگر لیں تو ہم سب جانتے کہ جو کفار مکہ تھے ان لوگوں نے خاص طور سے اپنا یہ مشن بنایا ہوا تھا کہ جب بھی نبی قرآن پڑھیں ان کی آواز میں خلل ڈال دو، شور کرو، تالیاں بجاؤ تاکہ کوئی قرآن کو سن ہی نہ سکے۔ تو یہ دونوں کام شیطان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ شیطان کس طرح سے خلل اندازیاں کر سکتا ہے، کس طرح سے نبی کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں کا سدباب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اور باطل کو باطل۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے یا نبی بھیجے، کیونکہ دونوں کا لفظ یہاں پر آیا رسول ولا نبی، اور واو آیا ہے مطلب اس کو اس سے جدا کر رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ رسول الگ ہوتا ہے، نبی الگ ہوتا ہے، دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال دونوں کے لیے یہ لفظ کبھی کبھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وکانا رسول نبیا، وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ تو پھر یہ آیت کا مطلب ہمارے جو سمجھ میں آیا وہ کیا ہے کہ کسی بھی نبی یا رسول کی دعوت پر شیطان دراصل وساوس پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اس دعوت کو نہ مانا جائے یا قرآن نہ پڑھا جائے یا اس میں شک و شبے ڈالتے رہتا ہے۔ تو تلاوت کرنا یہ معنی بھی درست ہے اور تمنا یا آرزو کرنا وہ بھی درست ہے۔ تو نبی کی یہ خواہش تھی کہ یہ قرآن سب کو پڑھ کر سنایا جائے، شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، اور نبی کی خواہش یہ تھی کہ یہ مشن تکمیل کو پہنچے، شیطان اس میں بھی رکھنے ڈالتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کوششوں کو ناکام بنایا، نبی کی خواہش کو پورا کیا، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے تھے وہ وساوس کو ختم کیا گیا، اسلام کی حقانیت سب کے سامنے واضح ہو گئی، جو لوگوں نے سازشیں کی تھی وہ سازشیں خود ان کے اوپر ہی الٹ پڑی۔ وہ آتے ہیں جیسے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا والا معاملہ، کہ کفار مکہ خود اپنے ہی اعتراضات میں، خود ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی نسلیں، وہ خود سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو خود ایک دن واضح طور پر پتہ چل گیا کہ وہ جس چیز کے پیچھے لگے تھے وہ حق تھی اور وہ خود باطل پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح سے کس معاملے کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے ان سارے وساوس کو مٹا دیتا ہے یا ان سارے وساوس کو ختم کر دیتا ہے یا ان ساری چالوں کو الٹ دیتا ہے جو کفار چلتے ہیں۔ آیت نمبر 53 دیکھیے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ انعد میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دراصل یہ کام کرواتا ہی اس لیے ہے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق پتہ چل جائے، کون صحیح ہے، کون مشکلات میں بھی نبی کا ساتھ دے سکتا ہے اور کون لوگ منافق ہیں۔ تو یہ ساری آزمائشیں، سارے امتحانات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ جو کھرا ہے وہ سامنے نکھر کر آ جائے اور جو کھوٹا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے۔ تو اب یہ شیطانی وسوسوں کا مختلف لوگوں پر مختلف اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان وساوس کو دیکھ کر، سن کر، یہ جب ان کے دل میں وساوس آتے ہیں اور جب لوگ بھی باتیں بناتے ہیں تو وہ اس کا الٹا مطلب لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے، اور کچھ لوگ اس سے سدھر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں۔ تو شکوک و شبہات میں وہی لوگ پڑتے ہیں جو منافق ہیں یا جو کافر ہیں، جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں، جن کے دل سخت ہیں۔ یہ آزمائش ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے۔ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ یعنی یہ جو شیطان کی فتنہ پردازیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، اور دراصل یہ کس لیے ہوتا ہے کہ کھڑے کو کھوٹے سے جدا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، جو لوگ بگڑے ہوئے ذہن کے مالک ہوتے ہیں وہ اس سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو صاف سیدھے سچے دل والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نبی پر، کتاب پر اور اللہ کے برحق ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کرتے کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں، اور پھر یہ چیز ان کو مطمئن کر دیتی ہے اور وہ خیر کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے لوگ تھے اور مزید اس میں پڑھتے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کا یقین مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا، یہ جن کے قلب قلب سلیم تھے، جو قلب سلیم کے مالک تھے، جو صحیح فطرت کے مالک تھے، جیسے ہی وہ قرآن سنتے، اللہ کے رسول کی دعوت کو دیکھتے، فوراً ان کے دل اس کی طرف لپک اٹھتے اور وہ فوراً بات کو مان لیتے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جن کے دل کے اندر وہی عاجزی نرمی ہوتی ہے جو فطرت ہوتی ہے، فتخ بیتا لہو، وہ لوگ جھک گئے، انہوں نے نرمی اختیار کر لی۔ تو صحابہ کرام جن کے دل نرم تھے، عاجز تھے، وہ اس دعوت کی طرف جھکتے چلے گئے، اس دعوت کو قبول کرتے چلے گئے، اور جن کے دل میں تیڑ تھی وہ مزید شک میں، گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو فطرت سے قریب ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہے، جن کو یعنی جن کے دل صحیح سلامت ہیں، وہ سچ بات کو بہت اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں، وہ اس میں کوئی کجی، کوئی تیڑ تلاش نہیں کرتے، اور جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ اتنے قیل و قال، اتنی حجتیں پیش کرتے ہیں یا سامنے والے کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے حق بات ان کے سامنے ہی کیوں نہ آ گئی ہو، اس کے باوجود بھی ماننا نہیں چاہتے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ لوگوں کو تو اس سے بہت واسطہ پڑتا ہی ہوگا، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک سچی بات، ایک حقیقی بات آپ کو معلوم ہوئی اور آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس میں سے 10 لوگوں میں سے 5 لوگ تو ایسے ضرور ہوں گے جو اچھے سے مان لیں گے، لیکن 5 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات پر شک و شبہ ظاہر کریں گے، اور پہلے سے ایک ذہنیت لے کر آتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے کسی کی بات، چاہے وہ اچھی ہو یا حق والی ہو۔ تو ایسی ذہنیت کے لوگ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے، اور یہی حال اس وقت مکہ والوں کا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی کھلی آنکھوں سے، قرآن کی ایسی واضح آیات ان کے سامنے آ رہی تھی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی کان، آنکھیں، دل سب بند کر لیے تھے، تو ان پر حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شکی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے، یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ یعنی جن کو انکار کرنا ہے وہ ہر حال میں انکار ہی کرتے رہیں گے، یا شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت جب تک قائم نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر عقیم کا لفظ ہے یوم عقیم، جس کا جو لفظی ترجمہ ہو تو بانج ہوتا ہے، اور بانج کہنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ایسا منحوس دن ہوگا جس میں کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، ہر کوشش الٹی پڑے گی اور ہر امید مایوس میں تبدیل ہو جائے گی، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنی نصیب نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جب قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جیسے کہ قوم نوح پر طوفان آیا تھا تو وہ دن اس کے لیے بانج تھا، اسی طرح عاد، سمود، قوم لوط، اہل مدین، یہ ساری جو تباہ شدہ بستیاں تھیں یا قومیں تھیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ دن ان کے لیے بانج ثابت ہوا، کیونکہ ان کو اس روز کے بعد اس کی دوسری صبح دیکھنا نصیب نہ ہو سکا، تو وہ دن ان کے لیے بانج تھا، اس کے بعد ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب محین۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اس دن جس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، جو ایمان لانے والے ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے آج کفر کیا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، وہ وہاں پر رسوا کن عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ تب انسان سوچ لے کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں۔ تو بہرحال قرآن کی آیت ہمیں بار بار سوچنے پر، غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو کردار بتائے گئے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنا احتساب کریں، موازنہ کریں کہ دو کردار جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، ہم کس کردار سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا شمار کن میں ہو سکتا ہے۔ آیا کہ اللہ کی آیات پڑھ کر ہم سمعنا اور اطعنا کہنے والے ہیں؟ ہمیں اللہ کی آیات پر اسی طرح سے یقین ہے، اطمینان ہے کہ جو بھی آیات ہیں وہ برحق ہیں اور قیامت قائم ہو کر رہے گی، یا اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں جنت دوزخ ہے یا نہیں ہے، اللہ نہ کرے، یا اچھا پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو جب کی جب دیکھ لی جائے گی۔ تو نہیں، یہ ایسے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور یہ شیطان اپنے خود کے جو اس کے ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ ان کے دلوں میں یہ جڑ پکڑ لیتے ہیں خیالات۔ جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ایسے خیالات کے وقت لاحول پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شیطانی وساوس سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، دلوں کو اطمینان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ویسا ماحول، ویسی کمپنی ہو اس کی، انسان کی۔ اگر ہم نیک لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ایمان والوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، پختگی آئے گی۔ لیکن ہم اگر ایسے دنیا داروں میں بیٹھیں گے جن کے دلوں میں خود شکوک و شبہات ہیں، جو دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، جن کو اللہ کی آیات سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو نہ خود جاننا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یقین جانیے پھر ہمارے ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے۔ لہذا اپنی کمپنی کو چیک کریں، اپنے ماحول کو چیک کریں کہ آپ کس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی کمپنی کن لوگوں کی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے یا برے لوگوں کی صحبت ہے، کیونکہ پھر اس وقت جو لوگ جھٹلائیں گے، اور بعض اوقات ہم سمجھتے کہ اچھا یہ کافروں کے بارے میں ہے، بعض انسان ایسے ہوتے کہ جو زبان سے تو کفر نہیں کرتے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آ جائیں گے۔ تو انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، یا وہ ایمان سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، عمل میں اضافہ کرے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، ہمیں شیطانی وساوس سے بچائے، شیطان کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں، اس کے جو شر ہیں، ان شر سے، ان فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو اور ہماری زندگی بھی فرمانبرداری کی حالت میں گزرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين